بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم. یہ آواز 19 اکتوبر 1986 بروز اتوار جامع اشرفیہ لاہور، جو لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، اور حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلیفہ میں سے تھے، حضرت مفتی محمود الحسن انور ترسی رحمۃ اللہ علیہ ان کا قائم کردہ ادارہ ہے. تو وہاں پر حضرت والا کا یہ بیان ہوا جس کا عنوان ہے لا زوال سلطنت. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. قرآن پاک کا ترجمہ کرنا آسان کام نہیں ہے. ایک مرتبہ میرے مرشد اول شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت لیوزہب عنکم الرجس اہل البیت پڑھ کر اس کا ترجمہ یہ کیا کہ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والوں، تاکہ اللہ تعالی نجاستوں اور گندگیوں کو تم سے دور رکھے. اس آیت کا ترجمہ بعض لوگوں نے یہ کر دیا کہ اے اہل بیت، تاکہ اللہ نجاستوں کو تم سے دور کر دے. حضرت والا ترجمہ شاہ عبد الغنی صاحب نے کیا کہ اللہ نجاستوں اور گندگیوں کو تم سے دور رکھے، لیکن یہاں بعض نے ترجمہ کیا تاکہ اللہ نجاستوں کو تم سے دور کر دیں، یعنی نجاستیں پہلے موجود تھیں، پھر اللہ تعالیٰ نے نکال دی، لیکن جو ترجمہ کیا کہ نجاست آنا ہی نہ پائے. کتنا فرق ہو جائے گا کہ ایک آدمی کہے کہ گندگیاں آپ کے قریب بھی نہ آئیں، ایک ہے کہ گندگیوں سے میں نے آپ کو صاف کر دیا، دونوں میں فرق ہو گیا. لیکن حضرت پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عن جب صلہ آتا ہے تو مجاوزت کے معنی آتے ہیں، لہذا عربی بلاغت کے اعتبار سے اس کا صحیح ترجمہ یہی ہوگا کہ اے اہل بیت، تاکہ اللہ گندگیوں کو تم سے دور رکھے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ نجاست تمہیں لگے ہی نہیں. جب دور کر دے کا ترجمہ عربی بلاغت کے اعتبار سے صحیح نہیں، جس کے معنی نعوذ باللہ یہ ہوں گے کہ نجاست لگ گئی تھی پھر الگ کیا، لہذا دور رکھے بہترین ترجمہ ہے. اللہ جزائے خیر دے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ کیا عمدہ ترجمہ فرمایا. لہذا قرآن پاک کا ترجمہ کرنا کوئی آسان کام نہیں. جیسے بعض لوگ لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں، مثلا ان ہی الا فتنتک، ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ یہ آپ کی طرف سے امتحان ہے، یا فتنہ بمانی امتحان ہے. اردو میں جو فتنے کے معنی مستعمل ہیں وہ مراد نہیں. چنانچہ جس معنی پر قرآن نازل ہوا، جس معنی کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، بس وہی معنی مقرر ہوں گے. لہذا جو لوگ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اے اہل بیت، تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو نجاستوں سے پاک کر دے، وہ بالکل غلط ترجمہ کرتے ہیں. بند قرآن پاک کو، جیسے میں نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ تم کے حکم سے جب یہاں پر تفسیر کا درس شروع ہوا تو اس وقت عرض کیا تھا کہ بعض لوگ ترجمہ عقیم الصلاح، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ تم فرماتے ہیں کہ جو لوگ لغت کے اعتبار سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ عقیم الصلاح کا ترجمہ یہ کریں گے لغت کے اعتبار سے. ویسے تو مشہور ترجمہ ہے، سب کو پتا ہے کہ نماز کو قائم کرو، آت و زکات ادا کرو، لیکن فرمایا کہ جو لغت کے اعتبار سے قرآن پاک کا ترجمہ کرنے جائیں گے وہ اس کا ترجمہ کریں گے، نعوذ باللہ یہ ترجمہ ہوگا کہ ڈانس کلب قائم کرو. کتنا خطرناک ترجمہ ہو گیا لغت کے اعتبار سے. ترجمہ وہ کیا جائے گا کہ صحابہ نے اس کا کیا مطلب لیا، سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترجمہ بیان کیا، کیا مطلب بیان کیا، پھر حضور کے بعد صحابہ نے کیا مطلب بیان کیا، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر اس کے لیے کتنی چیزوں کی ضرورت ہے کہ عرب والے اس کو کس معنی میں استعمال کرتے تھے. ایک جگہ حضرت والا نے فرمایا کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط، کہ یہ کفار لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے. اب یہ اس آیت کی تفسیر میں ایک جاہل آدمی نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اب قرآن میں آتا ہے اس وقت تک کافر جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے. اب کسی جاہل نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اونٹ کو سوئی کے سوراخ میں سے نکال دیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفار جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت والا نے فرمایا نہیں، قرآن اترا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے، تو قرآن کے سب سے پہلے جو مخاطب تھے وہ عرب تھے، تو یہ قرآن اور حدیث عرب کے محاوروں پر اتری ہے. اور عرب والے جب کسی چیز کو ناممکن ہونے کو ان کو بتلانا ہوتا تھا کہ یہ چیز ناممکن ہے تو وہ کہتے تھے حتی یلی جل جمل فی سم الخیاط، یہ کام اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں سے نہ گزر جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اپنی قدرت سے چاہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں گے. اب اس آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ان کافروں کا جو کفر کی حالت میں مر جائیں اس کا جنت میں داخل ہونا ناممکن ہے. ہاں اگر وہ کلمہ پڑھ لے یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کس نے کلمہ پڑھا ہے وہ الگ بات ہے. تو اس طرح عرب کے محاوروں، اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے، ہمارے حضرت والد صاحب بار بار سناتے ہیں کہ الحم الموت، کہ دیور جو ہے بھابھی کے لیے موت ہے. اب بعض لوگ اس کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ چونکہ موت سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، کتنا بھی ہم کوشش کریں گے ایک دن موت آ کر رہے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا جس طرح موت سے بچنا ممکن نہیں ہے اور موت ہمیں آ کر رہے گی، اسی طرح دیور کا بھابھی سے بچنا، بھابھی کا دیور سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے پردہ نہیں ہے ان کا آپس میں. فرمایا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام عربوں کے سامنے ہوا ہے، اور عرب والے جب کسی چیز کے خطرناک اور اس کی دہشت کو بتاتے تھے تو وہ اس کو موت سے تعبیر کرتے تھے، کہ جیسے کہتے تھے الاسد والموت، کہ شیر تو موت ہے، یعنی اس سے اتنا ڈرو جس طرح موت سے ڈرتے ہو، یہاں یہ مطلب ہے. تو یہ چیزیں عرب کے محاوروں میں اتری ہے، جو اپنی طرف سے مضمون نکالے گا خود بھی گمراہ ہوگا دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. ایک دفعہ گلشن میں کتب خانے میں کھڑا ہوا تھا تو میرے سامنے ایک صاحب کتب خانے والے کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے ایسی ڈکشنری، ایسی لغت کی کتاب دو جس کے ذریعے میں قرآن پاک کا ترجمہ حل کر لوں، ایسا مجھے دو. یعنی صحابہ کے اقوال کے ایک بڑے تابعی تھے یا تبع تابعین تھے، حضرت سعید شاہ نام تھا، خیر بڑے مفسر تھے. وہ فرماتے ہیں میں قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا تھا، دو لغات میری حل نہیں ہو رہی تھی قرآن پاک کی، دو لغات. اتنے بڑے آدمی جن کے بارے میں حضرت عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب وہاں پہنچے کوفہ میں تو لوگوں نے ان سے تفصیلی سوالات شروع کر دیے. حضرت عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین، فرمایا تم مجھ سے تفصیلی سوالات کرتے ہو جبکہ سعید تمہارے درمیان موجود ہے، ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا. لیکن فرماتے ہیں دو لغات مجھے پتہ نہیں چل رہی تھی، بہت سوچا سمجھ میں نہیں آیا، آخر ذہن میں آیا کہ دیہاتیوں میں جو زبان ہے وہ بالکل خالص ہوتی ہے، دیہات میں چلتے ہیں اور ان کی اس کو قرآن باغ کو حل کرتے ہیں. تو فرمایا کہ عرب تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچے تو وہاں پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک کتا، چت کپڑا کتا آیا، اس نے جو گھر میں صفائی کے لیے کپڑا رکھا ہوا ہوتا ہے وہ اٹھایا اور پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا. اتنے میں اس کی بچے کی ماں آئی، اس نے کہا، بچے نے کہا، یا چھوٹے بچے نے کہا، یا امی، اے میری امی جان، جا رقیم و اخذ المتا و تبارک الجبل. دو لغت کی تلاش تھی، ایک تبارک کسے کہتے ہیں، قرآن پاک میں بار بار آتا ہے تبارک تبارک، اور دوسرا متا، متا الغرور، دنیا دھوکے کی پونجی ہے، دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ کیا چیز ہے متا؟ تو فرماتے ہیں بچے نے کہا یا امی جا رقیم و اخذ المتا، وہ گندا کپڑا اٹھایا وہ تبارک الجبل اور پہاڑ پہ چڑھ گیا. خوش ہو گئے کہ اللہ دو لغات کی تلاش تھی اس بچے نے حل کر لی. کیا مطلب؟ کہ قرآن نے جو تبارک کہا کہ تبارک الذی، بڑا اونچا نام ہے، تو وہ پہاڑ کی چوٹی کی طرح سے پہاڑ کی چوٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی بہت بڑا بلند ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو متا سے تعبیر کیا تو متا عربی زبان میں اس گندے کپڑے کو کہتے ہیں جو گھر میں صفائی کی رکھا جاتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا ایسی ہے، اس گندے کپڑے جس کو ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اٹھا کر لے جائے ہمیں فکر نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتے. اللہ تعالیٰ کہے کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ مال و دولت سے اہمیت لگتی ہے نہ مال و دولت سے اہمیت گھٹتی ہے، اہمیت لگتی ہے تقوی سے. جو جتنا زیادہ تقوی والا ہوگا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں کامیاب ہوگا. قرآن پاک میں شان رحمت کی تعلیم، اللہ تعالیٰ کو یہ مضمون، ویسے یہاں پر جو مضمون ہے یہ تو جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہے، لیکن یہ مضمون والدین کے لیے بھی ہے، بڑے بھائیوں کے لیے، سب کے لیے مضمون ہے کہ اپنے اولاد کو کس حد تک مارنے کی اجازت ہے اور کیا طریقہ ہے. والد صاحب کے پورا اس کا پرچہ رکھا ہوا ہے کہ کتنے نقصانات ہیں اس کے اور کیا شرائط ہیں، کتنی گنجائش ہے مارنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، قرآن رحمان نے سکھایا ہے. جب قرآن اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے تو اسے صرف لغت سے مت حل کرو، قرآن کے درست معنی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے. یہاں ایک بات یاد آئی کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن میں صرف رحمان ہی کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت تک یہ معلمین قرآن کو، یعنی قرآن پڑھانے والوں کو یہ سبق مل جائے کہ بچوں کو شان رحمت سے پڑھاؤ، قصائی کی طرح ان کی بٹائی مت کرو. اب یہاں بس استاد نہیں ہے، والدین بھی آ گئے، سرپرست بھی آ گئے کہ قصائی کی طرح ان کی بٹائی مت کرو ورنہ وہ مدرسے سے نفرت کر کے انگریزی اسکولوں میں بھاگ جائیں گے. مجھے یاد ہے کہ 1964 میں مسجد شہدا لاہور میں صوفی غلام سرور صاحب کے یہاں ایک صاحب حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہوتے ہوئے آئے کہ حضرت میرا ایک ہی بیٹا تھا، قاری صاحب کے پاس حافظ ہونے کے لیے بھیجا تھا، ایک دن انہوں نے سبق یاد نہ ہونے پر بچے کی گردن جھکائی اور پیٹ پر ایک گھونسا مارا، گھونسا بائیں طرف عین دل کے مقابل لگا اور بچے کا ہارٹ فیل ہو گیا. یہ کہہ کر وہ شخص زارو قطار رونے لگا. عام طور پر بیٹائی کیسے ہوتی ہے؟ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. یاد نہیں کیا، غصہ آیا، مارا. میں نے خود ایک ادارے میں جانا ہوا تو وہاں پر میرے سامنے کا واقعہ ایک استاد نے رکھ کر بچے کو مارا اور استاد کا اپنا منہ پورا لال، غصے سے سرخ اور غصے سے مارا. اب یہ بٹائی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی ہے، یہ اپنا غصہ بجھانے کے لیے آپ نے اس کی بٹائی کی ہے. اللہ کے لیے غصہ یہ ہے کہ جب بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، معاملہ پورا ہو جائے، اس کے بعد دیکھ کر اس کے حساب سے سزا دی جائے. تو حضرت نے فرمایا کہ ایسے قصائیوں کو خدا ہدایت دے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وہ بات یہاں پر آ گئی جو میں نے عرض کیا تھا کہ والدین کے لیے بھی ہے. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نابالغ بچے کو ڈنڈے سے مارنا بھی جائز نہیں ہے، نابالغ بچے کو ڈنڈے سے مارنا بھی جائز نہیں ہے. شدید ضرورت پر استاد ہلکے ہاتھ سے مارے، وہ بھی 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں. بعض لوگوں نے اس کو اس طرح فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی جس کو کندھا کہتے ہیں اس سے اٹھا دیا تو غلط ہو جائے گا، اس حد تک بس، یوں کر کے ہلکا سا، وہ بھی جب ضرورت ہو، لیکن اگر ہاتھ اٹھا دیا تو یہ ناجائز میں چلے جائیں گے، وہ بھی 3 تھپڑ سے زیادہ نہیں. اور علامہ شامی کی عبارت لکھی حضرت والا نے، فرمایا ایاک ان تضرب فوق الثلاثی فانک اذا ضربت فوق الثلاثی اقتص اللہ منک. علامہ شامی لکھتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ سے زیادہ مارے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے استاد سے قصاص لے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بدلہ لے گا ایسے استاد سے. لیکن میں نے جیسے عرض کیا، یہ 3 مرتبہ ایسا نہیں ہے، پورا طاقت سے مار رہے ہیں، ایسے استاد سے قصاص لے گا. اور غصے کی حالت میں ہر کی سزا نہ دے، یہ بس آگے آ گیا، اور غصے کی حالت میں ہر کی سزا نہ دے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر سوچے کہ کتنی سزا مناسب ہوگی. غرض 3 تھپڑ سے زیادہ مارنا یا بہت زور سے مارنا جائز نہیں، وہ بھی سب ضرورت پر، ورنہ عام حالات میں بہت رحمت اور محبت سے بچوں کو پڑھاؤ. بچوں کو سزا دینے کے طریقے، بچے کو سزا دینے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں. اگر سبق یاد نہ ہو تو اسے کلاس میں ایک طرف کھڑا کر دو، کھانا بند کر دو کہ جب سبق سناؤ گے تب کھانا دیں گے، یا چھٹی بند کر دو، جب سبق سناؤ گے تب چھٹی ملے گی. بچوں کو سب سے زیادہ تکلیف چھٹی بند ہونے سے ہوتی ہے، ان کے نزدیک چھٹی بند ہونے سے بڑھ کر کوئی بٹائی نہیں. اس وقت مدرسے سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی سزا نہیں. اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا، ایک بچہ مدرسہ جا رہا تھا اور ایک قصائی ذبح کرنے کے لیے گائے لے جا رہا تھا. جو چل نہیں رہی تھی اور قصائی اسے ڈنڈے سے ہانک رہا تھا. یہ دیکھ کر اس بچے نے اپنے ابا سے پوچھا کہ کیا یہ گائے بھی مدرسے جا رہی ہے؟ تو مدرسے میں چھٹی کے بعد ان کو تھوڑی دیر کے لیے روک لینا ان کے لیے زبردست مجاہدہ ہے. بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب سے خالی نہیں. اس پر کچھ وقت پہلے حضرت والد صاحب نے کہا تم نے پورا بیان فرمایا تھا. تمہیں عرض کر رہا تھا قرآن کو محض لغت سے حل نہیں کیا جا سکتا بلکہ جن پر قرآن نازل ہوا ہے ان کی زبان نبوت سے اور صحابہ اور تابعین کے اقوال کی روشنی ہی میں قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے. ورنہ الفاظ کچھ ہوتے ہیں اور معنی کچھ اور مراد اور معنی کچھ اور مراد ہوتے ہیں. یہاں ایک بات اور عرض کر دوں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ قرآن کو بغیر سمجھے تلاوت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. تو ایسا کہنے والا شخص یا بے دین ہے یا جاہل ہے. میرے مرشد ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہندوستان میں 70 مدرسے چلا رہے ہیں. ان کے مدرسے کے بچے بچے کو یہ سبق یاد ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کیا فوائد ہیں. ہمارے یہاں حضرت مولانا مدرس صاحب ایک دفعہ بتا رہے تھے کہ وہاں پر یہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کے مدرسوں میں یہ نظام ہے کہ جب امتحان ہوتا ہے جب ان کے مدرسے میں امتحان ہوتا ہے تو اس وقت کتابیں بھی سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی استاد وہاں نہیں ہوتا. اور فرماتے ہیں تمہارا اصل امتحان ہی یہی ہے کہ کون کتابوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور نقل کرتا ہے اور کون آپس میں بات چیت کر کے پرچہ حل کرتا ہے. فرمایا وہ ہمارے یہاں ناکام ہے. فرمایا ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ مجال نہیں ہے کہ کسی طالب علم نے آپس میں بات کی ہو کسی طالب علم نے ان کتابوں کو دیکھا ہو بلکہ جو آتا ہے وہ لکھ لیتے تھے. اور ایسا نظام ہوتا ہے وہاں پر کہ جب نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے تو ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور ہر طالب علم کی جگہ فکس ہوتی ہے کہ وہاں کھڑا ہوا ہوگا مقرر جگہ پر وہاں کھڑا ہوا ہوگا حضرت کے یہاں. ایسا حضرت کے یہاں نظام تھا. اور ایسا نظام تھا کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون اور ای میل وغیرہ عام نہیں تھے تو جب بچے پڑھ کر جاتے تھے جب چھٹیوں میں یہ اب چھٹیاں جیسے آ رہی ہیں شعبان رمضان کے مہینے میں جب جاتے تھے تو جب وہاں کے لوگ ان بچوں کو دیکھتے تھے ایسا نماز ایسی اخلاق ایسی تمیز کے ساتھ بات کرنا تو وہ 3-3 مہینے پہلے تار لکھ کر بھیجتے تھے ہردوئی میں کہ اب ہمارے بچے کا آپ داخلہ کروا دیں. ایسا حضرت والا کے یہاں معمول ہوتا تھا. ان کے مدرسے کے بچے بچے کو یہ سبق یاد ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے کیا فوائد ہیں. نمبر 1 ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. نمبر 2 اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے. نمبر 3 دل کا زنگ دور ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے بغیر معنی سمجھے قرآن پاک کی تلاوت فضول ہے تو وہ یا تو جاہل ہے یا بد دین ہے. کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یہ الحمدللہ حضرت والد صاحب کے حکم سے درس قرآن شروع ہوا تھا تو یہ بات عرض کی تھی تو الحمدللہ حضرت والا کی کتاب میں بھی الحمدللہ مل گئی اور تائید ہو گئی. اس الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. تو فرمانی بعض لوگ سمجھتے ہیں الف لام میم الف ایک لام ایک میم ایک 3 لفظ ہو گئے 30 نیکیاں. فرمایا نہیں اس میں 90 نیکیاں ہیں. یعنی الف میں الف بنتا کس سے ہے؟ الف لام فا الف 30 نیکیاں. پھر میم میم یا میم میم 30 نیکیاں. الف لام اور لام میں 30 لام الف میم 30 تو 90 نیکیاں ہو گئی. اور آخرت میں ایک ایک نیکی پہ چھٹکارا ہوگا ایک ایک نیکی پہ چھٹکارا ہوگا ایک نیکی پہ انسان جنت میں چلا جائے گا. اور یہ ہمیں حضرت والا فرماتے تھے کمالے میری جان کمالے یہ کمانے کے دن ہیں. اب الف لام میم بڑا 90 نیکیاں مل گئی. اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا کہ اتنی نیکیاں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قانون کے محتاج نہیں ہے جتنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دیں گے. یہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم کی مثال دی جس کے معنی کوئی جانتا ہی نہیں. معنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسے لفظ کی دی جس کے معنی بھی کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ نے زبان نبوت سے یہ مثال کیوں نکلوائی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں مستقبل کا یہ فتنہ تھا کہ مستقبل میں ایسے لوگ آئیں گے جو یہ کہیں گے قرآن کو بغیر سمجھے پڑھنا فضول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بواسطہ زبان نبوت الف لام میم کی مثال دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بغیر معنی سمجھے بھی قرآن پاک کے ہر حرف پر ثواب ملتا ہے. کیونکہ بڑے سے بڑا عالم بھی اس کے معنی نہیں بتا سکتا. یہی کہے گا واللہ اعلم بمرادہ بذلک اللہ ہی اس کے معنی جانتا ہے. قرآن پاک سے فرقہ معتزلہ کے ایک عقیدے کا رد. یہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے معتزلہ. علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہو و تواب الرحیم نازل فرمایا, تو التواب کے بعد الرحیم کیوں نازل فرمایا؟ اس لیے کہ علم الہی میں تھا کہ مستقبل میں فرقہ معتزلہ پیدا ہوگا جس کا گمراہ کن عقیدہ یہ تھا کہ توبہ کرنے کے بعد قانون اور ضابطے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ذمے معاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. علامہ علوسی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے توابیت کی صفت کے بعد صفت رحمت نازل فرما کر بتا دیا کہ جو میں تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں وہ کسی قانون اور ضابطے سے نہیں کرتا بلکہ اپنی شان رحمت سے کرتا ہوں, اپنی شان رحمت سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ پر ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ پر ہمارا کوئی قرضہ نہیں ہے کہ ہم نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ کو دینا ہی پڑے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ بوجہ محبت کے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. وہ کیا میں جو تمہاری توبہ قبول کرتا ہوں وہ کسی قانون اور ضابطے سے نہیں کرتا بلکہ اپنی شان رحمت سے کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں معتزلہ کے مردود عقیدے کا رد فرمایا. اسی لیے اکابر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مقبولیت کی دعا مانگو, کیونکہ جو ایک مرتبہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی مردود نہیں کرتے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی مجلس میں کسی صالح ولی کے صدقے میں قبول فرما دے. اہل اللہ سے تعلق کا ایک عظیم الشان ثمرہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ حضرت دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنی رضا دائمی عطا کر دے. مولانا گنگوہی نے حضرت تھانوی سے پوچھا کہ مولانا دائمی کی قید کیوں لگاتے ہو؟ انہوں نے کہا تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہیں. فرمایا رضا کامل مانگو جس سے ایک دفعہ خوش ہو جاتے ہیں پھر کبھی ناراض نہیں ہوتے, جس کو ایک دفعہ مقبول بناتے ہیں پھر کبھی مردود نہیں کرتے, اگر اس سے کبھی خطا ہو بھی جائے تو توفیق توبہ سے پاک صاف کر دیتے ہیں. اسی لیے حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اس سلسلے کی یعنی سلسلہ تھانوی کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اہل اللہ کا دامن پکڑے ہوئے ہیں, اللہ والوں سے بیعت ہیں, مشائخ کے یہاں سلوک طے کر رہے ہیں, اگرچہ ان سے لغزشیں بھی ہو جائیں, اگرچہ وہ کبھی کسی گناہ سے مغلوب بھی ہو جائیں, لیکن آخر میں جب ان کا خاتمہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمام ماں سوا اللہ پر اپنے تعلق کو غالب کر کے کاملین میں نہ صحیح تائبین میں ضرور اٹھائے جائیں گے. فرمائے اللہ والوں سے تعلق کی ایک برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی لاج رکھ لیتے ہیں. حضرت والد صاحب نے ایک واقعہ سنایا, ایک شخص تھا, وہ لوگ جیسے ہی پتا چلتا کہ فلاں آدمی مرا ہے اس کو لوگ دفن کرتے تھے, تھوڑی دیر میں جا کر وہاں سے کفن چورا لیتا تھا. جب ایک اللہ والے بیمار تھے انہوں نے اس کو بلایا کہ بیٹا دیکھو سنا ہے تمہارے ساتھ یہ معاملہ تم کرتے ہو, دیکھو میری آبرو رکھنا, کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح زندہ آدمی کا آدمی سطر نہیں دیکھ سکتا اس لیے مردہ کا بھی سطر دیکھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ جب غسل دیتے ہیں تو اس میں احتیاط نہیں کرتے, اس میں احتیاط ہے. جو حکم مردوں کا زندوں کا ہے وہی حکم مردوں کا بھی وہی حکم ہے, ان کے سطر کی بھی اسی طرح حفاظت کرنی ہے. تو کہا کہ دیکھو میری عزت کی لاج رکھنا, ایسا میرے ساتھ معاملہ نہیں کرنا. اور اس زمانے میں کہا یہ لو 5 روپے. کہا حضرت آپ کیسی بات کر رہے ہیں, آپ اللہ والے ہیں, میں آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا. کہتے ہیں نہیں. فرمایا نہیں تمہیں یہ رکھنے ہی پڑیں گے. آخر اس نے پیسے رکھ لیے اور وعدہ کر لیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے کفن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. جب اس اللہ والے کا انتقال ہو گیا تو عادت سے مجبور تھا, کہ عادت تو تھی جب پتا چلتا تھا کسی کا انتقال ہوا ہے تو قبر کھولتا تھا اور کفن چرا لیتا تھا. اب بار بار تقاضا آ رہا ہے, بار بار تقاضا آ رہا ہے, آخر برداشت نہیں ہوا. وہ اللہ والے کی قبر پہ پہنچا اور قبر کو چاک کیا, جیسے ہی کفن پہ ہاتھ مارا اللہ تعالیٰ نے کرامت دے دی اور اس اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا نالائق تو نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرو گے, اب ایسا خطرناک معاملہ, ہارٹ فیل ہو گیا, وہی انتقال ہو گیا. جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا, کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا ظاہر سی بات ہے کام ایسے تھے, توبہ کچھ تھی نہیں, جہنم کا فیصلہ ہو گیا تھا, اتنے بھی اللہ والے سامنے آ گئے اور کہا اے اللہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ پکڑا تھا, اے اللہ میرے ہاتھ کی لاش رکھ لے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے معاف کر لیا. یہ اللہ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں اللہ والوں کو, علماء کو. فرمایا یہ اللہ والوں سے تعلق کی ایسی برکت ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ والوں سے دوستی کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا کام بنا دیتے ہیں. آگے میں عرض کرتا ہوں, حضرت والا نے فرمایا کہ اب اصل تو یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ تعلق ہو, ہم اللہ والے بن جائیں, ان کے ساتھ رہ کر ہم ان جیسے بن جائیں. یہی صحبت کا حق ہے, یہی اصلاح کا حق ہے, یہی شیخ کا حق ہے, جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہم بن جائیں. لیکن فرمایا کہ اگر ہم اپنی نالائکی کی وجہ سے ایسا نہیں بن سکتے تو انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا چاہیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیں گے. ان اللہ والوں کے تعلق کی برکت ایسی ہے. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, بڑے بڑے علماء کو جب آپ ان سے پوچھیں گے, بڑے بڑے علماء آپ نے کن سے پڑھا, دو استادوں کے بعد شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں جن کے استادوں میں مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نہ ہوں. شاید بھی دعویٰ توڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں ہے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کا کوئی شاگرد نہ ہو, خاص کر ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش میں. تو مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے یہی بات پوچھی کہ حضرت جی کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اللہ والوں پر برستی ہے, ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ تو اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں تھے, ہاتھوں کے ذریعے پنکھا دیا جاتا تھا. تو کہا کہ یہ پنکھا کس کو دے رہے ہیں؟ کہا حضرت آپ کو دے رہے ہیں. کہا آپ کو ہوا آ رہی ہے؟ کہا جی حضرت ہوا آ رہی ہے. کہا لیکن ہوا کس کو دے رہا ہے؟ کہا حضرت آپ کو ہوا دے رہا ہے. کہا اس نے آپ کو ہوا دینے کا ارادہ کیا؟ کہا نہیں. کہا پھر آپ کو کیوں ہوا مل رہی ہے؟ کہا ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں پر رحمت کی آبشار نازل فرماتے ہیں تو جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو محروم نہیں کرتے. مولانا رومی فرماتے ہیں خاصان خدا خدا نہ باشد, زے خدا جدا نہ باشد, کہ اللہ والے اللہ نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے. جس طرح پھول کی خوشبو پھول نہیں ہے لیکن پھول سے جدا بھی نہیں ہے. یہ ٹیوب لائٹ کی جو روشنی آ رہی ہے یہ ٹیوب لائٹ نہیں ہے لیکن ٹیوب لائٹ سے جدا بھی نہیں ہے. تو اللہ والے اللہ تو نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے جدا بھی نہیں ہے. وہ ہر وقت ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. تو فرمایا جن جن کا ان سے تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں. حکیم الامت تھانوی کے مجاز صحبت حافظ عبد الولی صاحب نے ایک دن مجھے خط دکھایا کہ اختر میں تجھے حکیم الامت کے لفظ دکھانا چاہتا ہوں. میں نے حضرت کو خط لکھا تھا کہ یہ جو ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے شیخ کا مرتبہ اتنا زیادہ, ہمارے اعمال کیسے ہیں, کہ حضرت میرے اعمال تو بڑے خراب ہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ نہ جانے قیامت کے دن میرا کیا حل ہوگا. اس کے جواب میں حضرت حکیم الامت نے اپنے دستے مبارک سے حافظ عبد الولی صاحب کو جو جواب تحریر فرمایا اس کو میں نے خود پڑھا ہے. حضرت کے یہ الفاظ تھے کہ انشاءاللہ بہت اچھا خاتمہ ہوگا, اگر کاملین میں نہ اٹھائے گئے تو تائبین میں ضرور اٹھائے جاؤ گے. اور فرمایا جو لوگ اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ والوں کے پاس آتے جاتے ہیں, ان سب کے ساتھ اللہ کا یہی معاملہ ہوگا کہ موت سے پہلے ماں سو اللہ پر اپنا تعلق غالب, ماں سو اللہ پر اپنا تعلق غالب فرما دیں گے, کہ اللہ کے سوا جتنی چیزیں ہیں ان سب پر اللہ تعالیٰ کا تعلق غالب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کو رحم آتا ہے کہ ساری زندگی یہ مجاہدہ کرتا رہا, نفس سے کشتی لڑتا رہا, کبھی چت ہو گیا کبھی جیت گیا, لہذا رحم فرما کر آخر میں اسی کو غالب فرما دیتے ہیں. اور تعلقات ماں سو اللہ پر اپنا تعلق غالب فرما کر اپنے پاس بلاتے ہیں. اس پر خواجہ صاحب کا شعر ہے, ایسے کئی واقعات ہیں, ایک نہیں کئی واقعات ہیں کہ اللہ والوں سے بیعت بھی نہیں ہے, بیعت بھی نہیں ہے لیکن محبت کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی موت عطا فرمائی کہ بڑے بڑے علماء اس موت پر رش کرتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ حکیم جالینوس ایک دفعہ صبح سیر کرنے کے لیے گیا, جب واپس آیا تو اپنے جو خادم تھا شاگرد تھا کہا مجھے فلاں دوائی دینا. کہا حکیم صاحب یہ آپ کو کیا ہو گیا, یہ دوائی تو آپ پاگلوں کو دیتے ہیں, آپ تو پاگل نہیں ہیں. کہا آج جب میں صبح سیر کے لیے گیا تھا تو ایک پاگل مجھے دیکھ کر اس نے آنکھ ماری اور تالی ماری, ہنسنا شروع ہو گیا. کہا ہر جنس اپنے جنس کی طرح مائل ہوتی ہے, اس کا مجھے دیکھنا, اس کا دل خوش ہونا, یہ دلیل ہے کہ میں پاگل ہونے والا ہوں یا ہو جاؤں گا یا پاگل ہوں. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں اور حضرت والا نے فرمایا کہ جو شخص جس کو اللہ والوں کی صحبت میں مزہ آتا ہو, جس کو جس کا دل اللہ والوں کی مجلس میں لگتا ہو, عمل کی بات نہیں ہو رہی, اس سے تعلق کی بات ہو رہی ہے کہ تعلق اتنی بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ والوں کی مجلس میں اس کا دل لگتا ہو, اس کو مزہ آتا ہو اور بار بار آنے کا دل کرتا ہو, فرمایا انشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اللہ والا بننے والا ہے, تبھی تو اس کو مزہ آ رہا ہے. ورنہ گناہ کی ایک نحوست یہ ہے, حضرت والا کی حضرت مولانا شاہ پرورف صاحب کی کتاب ہے ایک منٹ کا مدرسہ, اس میں لکھا ہے کہ گناہ کا ایک نقصان یہ ہے کہ انسان کو اللہ والوں کی مجلس سے وحشت ہوتی ہے، اس گناہ کی نوسط ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ والوں سے دور ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ والوں کی مجلسوں میں آ رہا ہے، اتنا دور دور سے آ رہے ہیں، اپنے وقت خرچ کر کے آ رہے ہیں، دوسرے کاموں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اسی لیے تو آ رہے ہیں. اسی پہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. پھر حضرت والا نے فرمایا تو دبا لے کو بعد میں بیان کیا کہ آخر میں تو ہی دبائے گا انشاءاللہ. توبہ کرنا کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے. خواجہ صاحب کی اس ترتیب میں حکیم الامت کا وہ ملفوظ بھی آ گیا جو ابھی بیان کیا. خواجہ صاحب ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. مان لیجیے ایک آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، 10 دن ذکر کرتا ہے، 3 دن چھوڑ دیتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے، بہرحال کام میں لگا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ بھی سلوک طے کر جائے گا. سلوک ان کا نام مراد ہوتا ہے، سلوک ان کا نام مراد ہوتا ہے جو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چلتے ہی نہیں. اسی لیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. فضل والے فرمایا کہ نہ کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے جوش آتا ہے، میں لڑکیوں سے دوستیاں ختم کر دیتا ہوں، میں فلمیں سب ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں نیٹ کے کنیکشن سب ختم کر دیتا ہوں، فلمیں دیکھنا چھوڑ دیتا ہوں، لیکن 2-3 دن بعد دوبارہ شروع کر دیتا ہوں، پھر میں مایوس نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ کو یہی ادا انشاءاللہ پسند آ جائے گی کہ اس کے دل میں خوف تو ہے. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ایک آدمی فلمیں دیکھ رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، فرمایا لیکن اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، اس کو برا نہیں سمجھ رہا. فرمایا یہ وہ شخص ہے جو پکھانا کھا رہا ہے لیکن اس کو اچھا سمجھ کے کھا رہا ہے. لیکن فرمایا ایک شخص وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ میں گندا کام کر رہا ہوں، میں برا کام کر رہا ہوں. تو فرمایا کہ اس کا یہ وہ شخص ہے جس کو یہ گندی عادت لگی ہوئی ہے بکھانا کھانے کی، لیکن اس کو پتا ہے کہ میں نجس ناپاک بدبودار گندی چیز کھا رہا ہوں، ہمیں ایک دن وہ چھوڑ دے گا. اس پر ایک بات یاد آئی، حکیم الامت تھانوی نے فرمایا میں برما میں گیا تھا، تو میں نے برما کے لوگوں کو جمع کیا اور میں نے کہا کہ یہاں پر علماء آتے ہیں اور آپ کو سمجھاتے ہیں کہ سود لینا اتنا بڑا گناہ ہے، 72 گناہ ہیں، اور ایک گناہ جو کم سے کم گناہ ہے وہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرنا، اور اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کا اعلان فرماتے ہیں کہ میری اس سے کھلی جنگ ہے، لیکن آپ چھوڑتے نہیں ہیں. تو فرمایا میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ فرمایا کہ جب رات جس کی عادت نہ جا رہی ہو گناہ کی، خاص کر یہ حضرت نے سود کے بارے میں فرمایا، فرمایا وہ رات کو جب سونے لگے تو سونے سے پہلے یہ کہے کہ اے اللہ میں نے دن بھر پخانا لوگوں کو دیا، یعنی سود دیا، پخانا لوگوں سے لیا، سود لیا، کیونکہ سود پکانے سے برا ہے، کیونکہ اگر پخانا لگ گیا دھو کر پاک ہو جائے گا، آدمی نہا لے گا، خوشبو لگا لے گا، صابن لگا لے گا، پاک ہو جائے گا، خوشبو آنا لگ جائے گی، کسی کو پتا بھی نہیں لگے گا اس گندگی لگی ہوئی ہے. لیکن فرمایا کہ گناہ اگر لگ جائے تو جب تک توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک معافی نہیں ہوگی. تو فرمایا کہ یہ کہو کہ اللہ میں دن بھر پخانا کھاتا رہا، پخانا لیتا رہا اور پخانا دیتا رہا، اے اللہ مجھے اس گناہ کی نفرت دل میں ڈال دے. فرمایا کہ جب بار بار، حضرت حکیم الامت تھانوی نے فرمایا جب بار بار یہ جملہ بولو گے تو ایک دن بعد دل میں بیٹھ جائے گی میں کیا کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ چھوڑنے کی انشاءاللہ توفیق دے دیں گے. مان لیجئے ایک آدمی توبہ کرتا ہے، پھر اس کی توبہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، 10 دن ذکر کرتا ہے، 3 دن چھوڑ دیتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے، بہرحال کام میں لگا ہوا ہے. تو فرماتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی سلوک طے کر جائے گا. سلوک ان کا نام مراد ہوتا ہے جو بیٹھ جاتے ہیں اور پھر چلتے ہی نہیں. اسی لیے مولانا حضرت والا نے فرمایا کہ گٹر میں گرنا اور بات ہے اور گر کر نکل نہیں رہا یہ اور بات ہے. فرمایا اور پھر چلتے ہی نہیں. اسی لیے مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے. تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی، بہرحال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے، یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے، جو 100 بار ٹوٹے تو 100 بار جوڑے. دوستوں اگر مچھلی کو 100 دفعہ پانی سے نکالو تو وہ پھر پانی میں جائے گی، اگر اس سے کہو تجھے پانی میں جاتے ہوئے شرم نہیں آتی تو وہ کہے گی ایسی شرم پر مارو لات، کیونکہ پانی ہی میری حیات، کیونکہ پانی ہی ہے میری حیات، پانی کے بغیر تو مجھے موت آ جائے گی. اسی طرح بندے سے چاہے لاکھ دفعہ گناہ ہو جائے تو لاکھ دفعہ توبہ کرے اور توبہ سے نہ شرمائے، کیونکہ توبہ سے شرمانا اللہ سے دوری کو برداشت کرنا ہے. جیسے غالب نے مسلمانوں کو توبہ کرنے سے شرم دلائی تھی، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اس شعر کے بارے میں مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے فرمایا، میں نے غالب کے شعر کی اصلاح کی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی کے سلسلے کے نہایت قوی و نسبت بزرگ ہیں، ہمارے تمام مشائخ بھی ان کو صاحب نسبت کہتے ہیں. میں نے خود دیکھا مصنف عبد الرزاق کا حاشیہ لکھنے والے مولانا حبیب الرحمان اعظمی، مولانا علی میاں ندوی اور مفتی محمود الحسن گنگوہی جیسے بڑے علماء ان سے دعائیں لیتے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ غالب نے اس شعر میں اتنی شرم دلائی ہے کہ شرم کی حقیقت ضائع کر دی، اور گناہگار مارے شرم کے کعبہ نہیں جائیں گے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ مشکات کی شرح میں حیا کی حقیقت بیان فرماتے ہیں، فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَا ان مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ. حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تمہیں ان باتوں میں مبتلا نہ دیکھے جس سے تمہیں منع کیا ہے. تو مولا کو ناراض کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، معافی مانگتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ شرم تو حرام ہے. لہذا مولانا شاہ محمد احمد صاحب نے غالب کے شعر کی اصلاح کر دی اور فرمایا، غالب کا شعر تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اب حضرت نے اس میں جو ترمیم کی ہے، میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، ان کو رو رو کے میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. دوستوں کا مچھلی پانی سے نکل جائے تو وہ کیا یہ کہے گی، میں نے ایک دفعہ شکاری کا چارہ کھا لیا، اب مجھے پانی میں جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے. اگر ایک کروڑ بار پانی سے نکلے گی تو ایک کروڑ بار پانی میں جائے گی. بس اگر کروڑوں گناہ ہو جائیں تب بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے جہاں جاؤ گے. حضرت والا کا ایک شعر ہے، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، اگرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرا بندہ تیرے در پر با امید کرم آیا ہے، تیرا بندہ تیرے در پر با امید کرم آیا ہے. اور حضرت والا نے فرمایا کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. فرمایا کعبہ سے اللہ کا گھر کیا مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر نہیں ہے؟ یعنی اگر گناہ ہوتا ہے تو بھائی مسجد بھی نہ جائیں. تو فرمایا کہ بس اگر کروڑ ہاں گناہ ہو جائیں، اب کروڑ گناہ کون کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ کروڑ ہاں گناہ ہو جائیں تب بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا دروازہ نہیں ہے جہاں جاؤ گے. ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی پالنے والا ہے، گناہگاروں کا خدا بھی وہی ہے اور صالحین و اولیاء کا خدا بھی وہی ہے. ایک بزرگ نے تہجد کی نماز پڑھی تو غیب سے آواز آئی کہ تمہاری تہجد قبول نہیں. ان کے خادم نے بھی آواز سن لی تو اس نے کہا، جب تہجد قبول نہیں تو آرام سے سوئیے. تو بزرگ رونے لگے، کہنے لگے، قبول ہو یا نہ ہو ہمارا ایک ہی خدا ہے، ایک ہی دروازہ ہے، اسے چھوڑ کر کہاں جائیں. وہ چاہے قبول کرے یا نہ کرے ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی اور بارگاہ نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر دوسری چوکھٹ پر سر رکھے. اللہ تعالیٰ کو ان کی اس بات پر ایسا پیار آیا کہ فوراً آسمان سے آواز آئی، قبول اس گرچہ ہنر نیست. اے شخص تیری سب تہجد قبول ہے، اگرچہ تیرا ہنر اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے، پھر بھی ہم قبول کرتے ہیں کیونکہ میرے سوا تیرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گرتو، نہ پوچھے سوا نیک کاروں کے گرتو کہاں جائے بندہ گناہگار تیرا. اور ایک بزرگ سے فرما رہے ہیں، جس گلستان کے تم گلے تر ہو خار اس بستان کے ہم بھی ہیں، جس گلستان کے تم گلے تر ہو خار اس بستان کے ہم بھی ہیں. صحبت اہل اللہ کے فوائد کی عجیب مثال ہیں. مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کانٹا رو رہا تھا کہ میں نے صلحاء کی زبان سے سنا ہے کہ آپ کا نام ستار العیوب ہے، یعنی عیبوں کو چھپانے والا، لیکن آپ نے تو مجھے کانٹا بنایا ہے، میرا عیب کون چھپائے گا. مولانا رومی دیوان شمس تبریز میں فرماتے ہیں، اس کی زبان حال کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پھول کی پنکھڑی پیدا کر دی تاکہ وہ پھول کے دامن میں اپنا پھول چھپا لے. بتائیے گلاب کے پھول کے نیچے کانٹے ہوتے ہیں یا نہیں؟ مگر باغبان ان کانٹوں کو باغ سے نہیں نکالتا، باغ سے صرف وہ کانٹے نکالے جاتے ہیں جو خالص کانٹے ہیں، جنہوں نے کسی پھول کے دامن میں پناہ نہیں لی۔ اسی طرح جو اللہ والوں سے نہیں جڑتے ان کے لیے تو خطرہ ہے، لیکن جو گناہگار اللہ والوں کے دامن میں منہ چھپائے ہوئے ہیں وہ نہیں نکالے جائیں گے، بلکہ ان اللہ والوں کی برکت سے ایک دن وہ بھی اللہ والے بن جائیں گے۔ دنیا کے کانٹے تو پھولوں کے دامن میں کانٹے ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے پھول ہیں کہ ان کی صحبت میں رہنے والے کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں۔ اگر دیسی آم لنگڑے آم کی قلم کے پیون سے لنگڑا آم بن سکتا ہے، تو دیسی دل یعنی غافل و گناہگار دل بھی اللہ والوں کے ذاکر دل کے پیون سے اللہ والا بن سکتا ہے۔ لنگڑے آم میں تو یہ خاصیت ہو کہ وہ دیسی آم کو لنگڑا آم بنا دے، تو کیا اللہ والوں کی صحبت میں یہ خاصیت نہ ہوگی کہ ان کی صحبت گناہگار کو ولی اللہ بنا دے؟ کیا اشرف المخلوقات اللہ والوں کی صحبت نباتات سے بھی کمتر ہے؟ جب نباتات جیسی مخلوق میں یہ خاصیت ہے کہ وہ اپنی صحبت میں رہنے والے کو اپنے جیسا بنا دیتی ہے، تو اللہ والوں کے دل میں اس خاصیت کو محال سمجھنا نہایت کم عقلی کی بات ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اونٹ پالنے والے ہوتے ہیں ان کے دل سخت ہوتے ہیں، اور جو بکریوں کے پالنے والے ہوتے ہیں ان کے دل نرم ہوتے ہیں۔ جب جانوروں کی صحبت کا اثر ہے کہ بکریوں کو جو پالتا ہے اس کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اور جو اونٹ کو پالتا ہے ان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو کیا اللہ والوں کی صحبت میں یہ اثر نہ ہوگا کہ ان کی صحبت میں ہم رہیں اور ہم ان جیسے بن جائیں؟ اہل اللہ کا ذکر فرشتوں کے ذکر سے افضل ہے۔ فتح الباری شرح بخاری میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کا اللہ کہنا فرشتوں کے اللہ کہنے سے افضل ہے۔ اس کی دو وجہ بیان فرماتے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ والے جو اللہ کا نام لے رہے ہیں تو وہ بغیر دیکھے اللہ کہہ رہے ہیں، اور فرشتے دیکھ کر کہہ رہے ہیں۔ اور ذکر عالم غیب کا افضل ہے ذکر عالم شہادت سے، کیونکہ بغیر دیکھے خدا پر مر رہے ہیں۔ اسی لیے ان کا ذکر ان کے ذکر سے افضل ہے جو دیکھ کر محبت کر رہے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، عشق من پیدا و دل بر ناپدید، میرا عشق تو ظاہر ہے مگر میرا محبوب پوشیدہ ہے۔ جو یؤمنون بالغیب ہے نظر نہیں آتا، اللہ کے عاشق ان کی خاطر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ مثلا اگر مری چلے جائیں اور گرم پانی نہ ملے تو بھی نماز قضا نہیں کرتے، ٹھنڈے یخ پانی سے چاہے وہ بچھو کی طرح کاٹ رہا ہو وضو کرتے ہیں، اور جہاد کے میدان میں گردن کٹوا رہے ہیں اور اپنا خون بہا رہے ہیں، لیکن ان کا محبوب نظر سے پوشیدہ ہے، یعنی جس کے لیے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ نظر نہیں آ رہا۔ حضرت والا فرماتے ہیں، عشق میں پیدا و دلبر کے ناپدید، درد و عالم ہی چنی دلبر کے دیر، کہ میں نے اپنے محبوب کو دیکھا نہیں ہے لیکن میں اس پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ دونوں عالم میں کوئی ایسا محبوب تو دکھاؤ جس کو دیکھا نہ ہو اور اس پر جان فدا کی جا رہی ہو۔ عشق من پیدا و دل بر کے ناپدید، درد و عالم ہی چنی دل بر کے دید، میرا عشق تو ظاہر ہے، میرا وضو نماز روزہ زکات حج جہاد سب ظاہر ہیں، لیکن جن کے لیے مر رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ لاؤ دونوں جہاں میں ایسا محبوب مجھے دکھاؤ کہ جس پر بغیر دیکھے جانے دی جا رہی ہیں، گردنیں کٹوائی جا رہی ہیں۔ میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پر فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے۔ ان کا کوئی کف نہیں، ولم یکن لہ کفواً احد، ان کی برابری اور ہمسری کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کا وہ کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام کی لذت بے مثل ہے، یہ بات خوب سمجھ لیجئے۔ اختر اپنے اکابر کے اقوال کی روشنی میں ممبر سے اعلان کر رہا ہے کہ اللہ کے نام کی مٹھاس اور اللہ کے نام کی لذت اور تعلق مع اللہ کی دولت اور تقوی کے نور کی نہ کوئی سلطنت ہمسر ہو سکتی ہے۔ ہمسر یعنی برابر، تعلق مع اللہ کی دولت اور تقوی کے نور کی نہ کوئی سلطنت ہمسر ہو سکتی ہے، نہ تخت و تاج ہمسر ہو سکتا ہے، نہ حوروں کی لذت ہمسر ہو سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی لذت ہمسر ہو سکتی ہے، نہ آخرت کی کوئی لذت ہمسر ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی مٹھاس اور ان کے دیدار کی لذت کی کوئی لذت ہمسر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، میرا کوئی ہمسر کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے۔ یہ عربی گرامر کے اعتبار سے یہ احد نکرہ ہے اور یہ نفی کے بعد آ رہا ہے. جو نکرہ نفی کے بعد آتا ہے وہ عام ہونے کا فائدہ دیتا ہے. کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. جب کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے تو جنت بھی اللہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. تو اللہ حضرت والے نے فرمایا, یہ حضرت والا فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ کے نام کی لذت کے برابر دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. لیکن کوئی کہ ہمیں مزہ نہیں آتا تو حضرت ہمیں کیوں نظر نہیں آتا. حضرت والے نے فرمایا کہ جس طرح کسی آدمی کو ملیریا ہو, 104 بخار ہو, اب اس کے سامنے بریانی کباب لائیں گے اس کو مزہ نہیں آئے گا. تو فرمایا کہ ہمارے جو گناہ ہیں ان کی وجہ سے ہمیں ان چیزوں میں مزہ نہیں آتا. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ہے, انہوں نے آپس میں کہا کہ یہاں پر کنواں کھودنا چاہیے. فرمایا کہ مٹی ہے, کھودنا شروع کیا, پہلے گیلی مٹی آئے گی, تھوڑی دیر کے بعد مٹی والا پانی آئے گا. فرمایا کوئی آدمی وہ پانی پی رہا ہے, اس کو مزہ آ رہا ہے, تو لوگ کہیں گے بھائی جی تھوڑا سا اور محنت کر, تھوڑا سا اور نیچے جاؤ تو صاف پانی تمہیں آئے گا, ملے گا. جب صاف پانی تم پیو گے, صاف گر باشد ندانم چونگنت, جب تم صاف پانی پیو گے میں نہیں کہہ سکتا تمہیں کیا مزہ آئے گا. تو فرمایا کہ حضرت والے صاحب سے سنا, حضرت والا نے فرمایا کہ جب گناہ کے ساتھ عبادت میں مزہ آ رہا ہے, شب برات میں رونے میں مزہ آ رہا ہے, شب قدر میں مزہ آ رہا ہے, اعتکاف میں مزہ آ رہا ہے, حج کی عبادت میں مزہ آ رہا ہے, گناہوں کے ساتھ یعنی کیچڑ ملے ہوئے پانی میں جب اتنا مزہ آ رہا ہے, تو فرمایا جب تم صاف پانی پیو گے یعنی گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے تو میں نہیں کہہ سکتا تمہیں کیا مزہ ملے گا اس وقت. بس ان کے نام کی لذت کی بھی کوئی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے جس کو بلا الیکشن سلطنت لینی ہو, جس کو بلا الیکشن وزارت عظمیٰ کی کرسی لینی ہو, جس کو بغیر پیسے کے ساری دنیا کے سیب کھانے ہوں, کیونکہ پیسے ہوتے ہوئے بھی 1 کلو سیب کھانے کے بعد معدہ جواب دے جاتا ہے, لیکن جو ایک دفعہ محبت سے اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے سیب وہ کھا لیتا ہے, سارے جہاں کی نعمتوں کی لذت اس کے قلب میں داخل ہو جاتی ہے. محبت سے اللہ کا نام لے کر دیکھو, سارے عالم کی لذت اس میں موجود ہے. محبت سے اللہ کا نام لے کر دیکھو, سارے عالم کی لذت اس میں موجود ہے. اللہ مرکز لذات ہے, خالق لذات ہے, سرچشمہ لذات ہے. اللہ کا نام ایسا کیپسول ہے جس کے اندر دونوں جہاں کی لذت موجود ہے, جنت کے حوروں کی لذت موجود ہے, دنیا کے حسینوں کی لذت موجود ہے, گنے کا رس بھی موجود ہے, انگور کا جوس بھی ہے. مولانا رومی فرماتے ہیں, اے دل ان شکر خوشتر یہاں کے شکر سازت, اے دل یہ کمر خوشتر یہاں کے کمر سازت, اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کے پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے, اے دل یہ چاند زیادہ حسین ہے یا چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے. جو لوگ ان حسینوں سے دل لگاتے ہیں ان کی پریشانی شروع ہو جاتی ہے. جہاں پری آئی وہیں شانی بھی آئی, پریشانی میں جہاں پری ہے وہاں شانی بھی ہے. یا نسبتی ہے, یعنی پری یہ کہتی ہے کہ میری شان ہے پریشانی, لہذا پہلی نظر سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے. تعزیت 3 دن تک کیوں مسنون ہے؟ ایک صاحب نے حضرت حکیم الامت تھانوی کو لکھا کہ نظر بچانے سے بہت تکلیف ہوتی ہے. حضرت نے پوچھا کہ نظر بازی کے بعد کتنی تکلیف ہوتی ہے اور کتنے گھنٹے رہتی ہے؟ ان صاحب نے لکھا, جب حسینوں پر نظر ڈال دیتا ہوں تو 72 گھنٹے یعنی 3 روز تک اس کی یاد میں قلب تڑپتا رہتا ہے. یہ طبعی غم ہے, اسی لیے تعزیت بھی 3 دن تک مسنون ہے, کیونکہ 3 دن تک غم کا اثر رہتا ہے اور 3 دن کے بعد تعزیت جائز نہیں. تو ایک بد نظری کا اثر کم از کم 72 گھنٹے رہتا ہے, یعنی 3 دن تک پریشانی رہتی ہے. اور اگر نظر بچائی حسینوں کو دیکھا ہی نہیں تو اس کی آنکھ کیسی ہے, ناک کیسی ہے, تو پریشانی آئی نہیں, بس تھوڑی سی وہمی تکلیف ہوئی کہ نہ جانے کیسی صورت ہوگی. گویا وہ ماضی احتمالی استعمال کر رہا ہے, ماضی احتمالی میں ہوگا یا ہوگی لگانا ضروری ہے کہ نہ جانے کیسا ہوگا یا نہ جانے کیسی ہوگی. اس لیے یہ وہمی تکلیف زیادہ سے زیادہ 3 منٹ رہے گی, لیکن پھر جان چھوٹ جائے گی. نظر بچا کر آگے بڑھ گئے اور تکلیف ختم. اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے تھے, ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو, ڈال کر یعنی نامحرم پر, ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. ہر گناہ میں دوزخ کی خاصیت ہے, نفس دوزخ کی برانچ ہے. جو کچھ برانچ میں جمع کیا جاتا ہے وہ ہیڈ آفس میں جمع ہو جاتا ہے. جو مزاج ہیڈ آفس کا ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے. لہذا جو گناہ و نافرمانی نہیں چھوڑتا اس کے دل میں دوزخ کی خاصیت یعنی بے چینی اور پریشانی شروع ہو جاتی ہے, اور دوزخ کا مزاج ہے لا یموت فیہا ولا یحیی, دوزخی کو نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی. اسی طرح گناہگاروں کی زندگی ہوتی ہے کہ ان کو نہ موت آتی ہے نہ زندگی ملتی ہے. انہی نادان اشیاء کے مجازی کے لیے میں نے ایک شعر کہا ہے, نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق, نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق, عجب کشمکش میں رہی جان عاشق. حضرت والا نے فرمایا کہ اسی وجہ سے جب نظر پڑ جاتی ہے اور عشق دل میں داخل ہو جاتا ہے, پھر جب نہیں ملتی یا نہیں ملتا تو پھر وہ حرام موت مرتے ہیں, پھر وہ ٹینشن میں خودکشی کر لیتے ہیں, بعض لوگ لڑنا شروع کر دیتے ہیں, جس اب مل سکتی نہیں, والدین سے لڑ رہے ہیں, دوستوں سے لڑ رہے ہیں. فرمایا کہ وہ لا یموت فیہا ولا یحیی, جس طرح دوزخ میں جب انسان اللہ تعالی ہر کی حفاظت فرمائے, دوزخیوں کا مزاج یہ ہوگا کہ لا یموت فیہا ولا یحیی, نہ اس عذاب میں ان کو نہ موت آئے گی نہ ان کو زندگی ملے گی, بس درمیان ان کی کشمکش میں رہیں گی. کیونکہ اگر موت آ جائے مرنے کے بعد, اگر آخرت میں جو جہنم میں موت آ جائے تو عذاب کیسے محفوظ پتا چلے گا؟ کیونکہ روایتوں میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیں گے تو اللہ تعالیٰ موت کو ایک جاندار کی شکل میں لائیں گے اور اس کو ذبح کر دیں گے, یعنی اب موت ختم آ گئی, موت ختم ہو گئی, اب کبھی موت نہیں آئے گی. جو دوزخ میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں, اور جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں. فرمایا کہ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کافروں کو جہنم میں جانے کے بعد یہ پتا چل جائے کہ ساری دنیا میں جتنے کنکر پتھر ہیں اتنے برس ہم جہنم میں رہیں گے, کتنے کنکر پتھر ساری دنیا میں ہیں کسی کو اندازہ نہیں ہے, اتنے برس ہم جہنم میں رہیں گے, تو فرمایا ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. لیکن اگر مسلمان کو پتا چل جائے کہ اتنے برس جتنے دنیا میں کنکر پتھر ہیں ہم جنت میں رہیں گے, تو ان کے غم کی کوئی, ہم جنت میں رہیں گے اس کے بعد نکال دیا جائے گا جنت سے, فرمایا ان کے افسوس اور غم کے مارے برا حال ہو جائے گا کہ اتنے عرصہ رہنے کے بعد نکالا جائے گا. تو لا یموت فیہا ولا یحیی, نہ اس میں زندگی پائیں گے نہ موت آئے گی ان کو. عاشق کے مجاز اور عاشق کے خدا کے آنسوؤں میں فرق. اچھا ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اگر نظر بازی سے دنیا یا آخرت کا کوئی فائدہ ملتا تو کوئی کہہ دیتے چلو بھائی نظر بازی کا کوئی فائدہ تو ہے, مگر اس سے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں خدا کا عذاب ملتا ہے, نہ یہاں آرام نہ وہاں آرام, اور حسن اتنی فانی چیز ہے کہ چند ہی دن میں چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. کسی کی جوانی دیکھ کر شاعر غزل کہتا ہے اور ایک ایک شعر پر رات رات بھر روتا ہے, لیکن اس کا ہر آنسو گدھے کے پیشاب سے بھی زیادہ حقیر ہوتا ہے, کیونکہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے دل لگا رہا ہے. ایک حدیث کا مضمون ہے کہ جو آنسو اللہ کے لیے نکلتے ہیں شہیدوں کے خون کے برابر ان کا وزن کیا جاتا ہے. بتائیے دونوں آنسوؤں میں کتنا فرق ہے, کہ اسی کو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ برابر می کنت شاہ مجید اشک را در وزن با خون شہید, کہ خدا کے خوف سے توبہ و استغفار میں یا اللہ یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں بندے کے جو آنسو نکلتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی گناہگار روتا ہے تو اس کے آہ و نالوں کو سننے کے لیے ملائکہ آتے ہیں. گناہگاروں کا رونا اور توبہ و استغفار میں کانپنا اور گڑ گڑانا کہ اے خدا معاف کر دیجئے, دوزخ کی آگ برداشت نہیں ہے, نالائکی ہو گئی, مگر آپ کریم ہیں, اپنے کریم کے صدقے میں, اپنے کرم کے صدقے میں ہمیں معاف کر دیجئے, ان کا یہ نعرہ و فریاد اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. حدیث قدسی میں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لأنین المذنبین احب الی من دجل المسبعین, جو گناہوں کو یاد کر کے توبہ و استغفار کر رہے ہیں اللہ کے عذاب کے خوف سے اور ندامت سے رو رہے ہیں, ان کا رونا اور ان کے آہ و نالے مجھے تسبیح پڑھنے والوں کے سبحان اللہ کہنے سے زیادہ عزیز ہے. زجل کے معنی اہل لغت نے لکھے ہیں, جو چیز بلند آواز سے پڑھی جائے, تو زجل المسبعین کے معنی ہوئے تسبیح پڑھنے والوں کا زور زور سے سبحان اللہ کہنا، یعنی جو زور زور سے تسبیح پڑھ رہے ہیں ان کی سبحان اللہ کی آوازوں سے، گناہگاروں کا اشکبار آنکھوں سے سجدہ گاہ کو تر کرنا اور توبہ و استغفار کرنا کہ اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ ان رونے والوں کو حق تعالیٰ کی رحمت اسی وقت پیار کر لیتی ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اگر بادشاہ کے خزانے میں کوئی موتی نہیں ہوتا تو وہ اس کو کسی دوسرے ملک سے منگواتا ہے اور اس موتی کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اللہ کے عالم ملکوت، عالم لاہوت اور عالم قدس میں فرشتوں کی تسبیح اور عبادتیں تو ہیں، لیکن گناہگاروں کے آنسو نہیں ہیں، چونکہ فرشتوں سے خطا ہی نہیں ہوتی تو ندامت کے آنسو کہاں سے لائیں گے۔ لیکن جب اس عالم ناسوت میں گناہگار بندے روتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے آنسو درامت کرتے ہیں، اپنے خزانے میں ناسوؤں کو موتی بنا کر رکھ لیتے ہیں۔ حضرت والا نے جگہ فرمایا کہ جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کی زیادہ قدر ہوتی ہے۔ فرمایا آسمانوں میں یہ رونا اپنے گناہوں کی وجہ سے رونا، یہ فرشتوں میں نہیں ہے، تم فرشتوں نے گناہ ہی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف امپورٹ کر لیتے ہیں، اس کی زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا الانین المذنبین احب الی من زجل المسبحین، فرمایا کہ گناہگاروں کا رونا اللہ تعالیٰ کو تسبیح سے زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشا کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ یعنی کہ آستین سے ہم نے جب آنسو صاف کر لیے تو کہکشا یہ تمنا کرتی ہیں کہ کاش ہم ان کی آستینیں ہوتے۔ فرمایا یہ اللہ والوں کی تڑپ ہوتی ہے، جس طرح خواجہ حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر کو جا بینی تو خون بر خاک، ہاں بس یقین ہی تھا کہ آ اس چشمے میں واقع ہے۔ دنیا والوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی تم خون گرا ہوا دیکھو تو سمجھ لو کہ جلال الدین رومی ہی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہوگا۔ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا کہ ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں ایک مصرع دیا گیا کہ اس کے ساتھ کوئی مصرع لگا لیں۔ بڑے بڑے شعرا سامنے آئے لیکن وہ کوئی مصرع نہیں لگا سکے، جہاں لگایا لوگوں کو پسند نہیں آیا۔ فرمایا 16 یا 17 سال کے نوجوان نے ایسا مصرع لگایا، پورا مجمع واہ واہ کرنے لگا اور ایسی نظر لگی، گھر جا کر بیمار ہو گیا، 3 دن میں انتقال ہو گیا۔ فرمایا وہ مصرع یہ تھا، کوئی نہیں ہے جو لا دے یار کی خبر مجھے۔ فرمایا کوئی مصرع یہ کہا گیا، کوئی نہیں ہے جو لا دے یار کی خبر مجھے۔ اب کسی سے مصرع لگ نہیں رہا، اس نوجوان نے مصرع لگایا، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے، کوئی نہیں ہے جو لا دے یار کی خبر مجھے۔ لیکن نوجوان نے کیا کہا، اے میرے آنسوؤں کے سیلاب تم مجھے وہاں تک پہنچا دو، اے سیل اشک تو ہی بہا دے ادھر مجھے۔ جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں، اے درے کا اشک من دریا بودے تا نثار دل برے زیبا شدے، کہ اے کاش کے میرے جو آنسو ہیں وہ دریا بن جائے اور اے اللہ میں آپ پر ان کو فدا کر دوں ان کو۔ ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو، تمنا کہکشا کو ہے کہ میری آستین ہوتی۔ میں نے کعبہ، حضرت والا فرما رہے ہیں کہ میں نے کعبہ کے اندر ایک شعر کہا تھا، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میرے بندگی کا تارا۔ قرآن پاک کا محض لغت سے ترجمہ کرنا گمراہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن، جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں پر حضرت والا دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال کا علم ضروری ہے۔ اب ایک آیت پہلے گزری کہ لیو زیبا ان کم و جس اہل البیت، اب دوسری آیت حضرت والا فرما رہے ہیں کہ جیسے کلام پاک کی آیت ہے کہ یا ایو الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم۔ بتائیے ڈکشنری کے حساب سے یصلح لکم اعمالکم کا کیا ترجمہ ہے؟ اصلاح یصلحو کے معنی ہے اصلاح کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ لغت سے تو یہ ترجمہ ہوا، لیکن آپ تمام تفسیریں دیکھ لیجئے، صحابہ و تابعین کے اقوال کی روشنی میں اس کا ترجمہ حضرت عقیب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا ہے، یہاں یصلح کے معنی اصلاح کے نہیں ہیں جو لغت میں آتے ہیں اصلاح یصلحو اصلاح اصلاح کرنا۔ فرمایا بلکہ معنی ہے بلکہ یتقبل کے ہیں، یصلح لکم اعمالکم یعنی یتقبل حسناتکم، کہ تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ قبول کا ترجمہ یہاں پر کیا۔ اب بتائیے اگر کوئی اس آیت کو لغت سے حل کرے گا تو کہاں جائے گا؟ قرآن کے حروف سے علم الہی میں جو مراد ہے وہاں سے ہٹ جائے گا اگر مفسرین صحابہ اور تابعین کے اقوال سامنے نہ ہوں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے نسیان کو اسیان سے کیوں تعبیر کیا؟ یعنی حضرت آدم سے بھول ہو گئی تھی, اس کو اسیان سے کیوں تعبیر کیا؟ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں عصا آدم, آدم سے اسیان ہو گیا. تو یہاں اسیان کے کیا معنی ہیں؟ اس اسیان کو ہم لوگ اپنی طرح کا اسیان نہ سمجھ لیں, ہم سے بھی اسیان ہوا اور نبی سے بھی اسیان ہوا, لہذا کوئی فرق نہیں. ارے دوستوں کا ایسا سمجھا تو کفر ہو جائے گا, یعنی ہم سے بھی نافرمانی ہوئی نبی سے بھی نافرمانی ہوئی. کیونکہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بابا آدم سے جو اسیان ہوا تھا وہ اسیان نہیں تھا, نسیان تھا. فنسی آدم ولم نجد لہ عزما, وہ بھول گئے تھے. نقرہ تحت نفی واقع ہے جو فائدہ عموم کا دیتا ہے, یعنی ان کے دل میں میری نافرمانی کے ارادے کا ایک اشاریہ ایک ذرہ تک نہ تھا, ان سے ظہور ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے نسیان کو اسیان سے تعبیر فرمایا, اب ایسا اہل قلم گستاخ ہوگا جو نسیان کو اسیان کہنے کی جرات کرے. اسی لیے باادب اکابر مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے چک ہو گئی. وہ اسیان کا ترجمہ نافرمانی سے نہیں کرتے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر بے نسیان سے فرما رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نسیان کو اسیان سے کیوں تعبیر فرمایا؟ جب نسیان ہی ہوا تھا تو بھول ہی ہو گئی تھی تو اسیان کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ ان کے شان قرب کی وجہ سے, کیونکہ جو زیادہ مقرب ہوتا ہے اس کی ذرا سی چوک بھی بڑی غلطی قرار دی جاتی ہے. بس ان کی عظمت شان بیان کرنے کے لیے یہاں نسیان کو احسیان سے تعبیر فرما دیا, لیکن نالائقوں کی نادانیوں کو دور کرنے کے لیے آگے عظمت شان نبوت بیان فرما دی کہ وہ احسیان نہیں نسیان تھا. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی غلط فہمی کا ازالہ. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں مضمون ہو گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں ایک تفصیلی غلط فہمی کا ازالہ. ایسے ہی کیونکہ تمام علماء کا اجماع ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب معصوم ہیں. جب سب معصوم ہیں تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں ان کی وجہ حضرت والا فرما رہے ہیں. ایسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں بعض نادان اور گستاخ اہل قلم نے لکھ دیا کہ وہ وحی کا انتظار کیے بغیر نعوذ باللہ بے صبر ہو کر اپنا مستقر چھوڑ گئے, جبکہ حضرت حکیم المحمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل السلوک حاشیہ بیان القرآن میں صحابہ و تابعین اور جملہ بعدہ مفسرین کے حوالے سے ذهب مغاظبًا کی تین تفسیر کیے ہیں کہ وہ اپنی قوم سے خفا ہو کر چلے گئے لأجل ربی, اپنے رب کی خاطر. نمبر دو, حمیت لدینی, اپنی دینی حمیت کی وجہ سے. اور اعتماد علی محبت ربی, اپنے رب کی محبت پر اعتماد کرتے ہوئے وحی کا انتظار کیے بغیر چل دیے. یہ ہے با ادب مفسرین. اور بے ادب اہل قلم کو مفسر عالم کہنا بھی جائز نہیں. اس لیے صحابہ پر سب سے پہلے منافقین کے طبقے نے تنقید کی تھی اور یہ کہا تھا انؤمن کما آمن السفہاء, کیا ہم ایسے ہی ایمان لے آئے جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لائے؟ تو روئے زمین پر صحابہ کو سب سے پہلے جس نے برا کہا وہ منافقین کی جماعت تھی. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ان کو فرمایا جو لوگ نبی کے صحابہ کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, الا انہم ہم السفہاء, اصلی بیوقوف تو یہ لوگ ہیں. اور صفات کے معنی ہیں خفت العقل والجہل بالامور, یعنی عقل ہلکی ہو اور حقائق امور سے جاہل ہو. اصل میں یہ حقائق امور سے جاہل ہیں, ہلکی عقل والے ہیں, یہ عقل کی گہرائیوں سے محروم ہیں. ولاک اللہ یعلمون, اور ان کو اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں. ان کے علم پر اللہ نے لا لگایا ہے, افسوس ہے ان پر جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, لا کو ہٹا کر علم کی نسبت ان کی طرف کر رہے ہیں جن کے علم پر اللہ نے لا لگایا ہے, کہ یہ جاہل اور لا علم لوگ ہیں. ان کو عالم کہنا ظلم ہے, خالی کتابیں پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اہل علم کا علم کب مؤثر ہوگا؟ جدہ کا واقعہ ہے کہ میرے شیخ شاہ ابرار الحق صاحب بھی موجود تھے. ہم نے دیکھا کہ ایک پیٹرول پمپ پر تیل کا ایک ٹینکر جس پر سینکڑوں گیلن پیٹرول لدا ہوا تھا
پیٹرول پمپ سے چند گیلن پیٹرول مانگ رہا تھا. میرے شیخ نے مجھ سے فرمایا, حکیم اختر دیکھو اس کی پیٹھ پر سینکڑوں گیلن پیٹرول لدا ہوا ہے لیکن پیٹرول پمپ سے چند گیلن پیٹرول مانگ رہا ہے کیونکہ اس کے انجن میں پیٹرول نہیں ہے. جب انجن میں پیٹرول نہیں ہے تو اوپر لدا ہوا سینکڑوں گیلن پیٹرول نہ اس کے کام آ سکتا ہے نہ دوسروں کے کام آ سکتا ہے کیونکہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی. لہذا جن علماء نے اپنے علم کو پیٹھ پر لادا اور اللہ والوں کی جوتیاں اٹھا کر قلب کے اندر خشیت اور اللہ کی محبت کا پیٹرول نہیں ڈالا, ان کا علم نہ ان کے لیے مفید بن سکا نہ دوسروں کے لیے مفید بن سکا. اس لیے دوستوں, جہاں آپ نے 10 سال درس نظامی کا اہتمام کیا, 6 ماہ یا 40 دن کسی اللہ والے کے پاس لگا لو. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد عبداللہ شجاع آبادی سے فرمایا, تم نے بخاری شریف پڑھ لی, آج 10 سال بندی بھی ہو گئی, اب جاؤ اور چند دن کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھا لو. پھر قسم کھا کر فرمایا, خدا کی قسم اللہ والوں کی جوتیوں کے خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں کیونکہ ان کے سینے میں درد بھرا دل ہے, ان سے تمہیں اللہ کا درد ملے گا. پھر تمہارا ممبر بنے گا, تمہارا قال اللہ ہوگا اور قال رسول ہوگا, تمہارے الفاظ میں رس آ جائے گا, نہیں تو پھر گولا ہوگا رس نہیں ہوگا. اگر اہل اللہ سے محبت کا رس نہیں لیا اور خالی علم کا گولا لے کر ممبر پر بیٹھ گئے تو امت تمہاری باتوں میں رس نہیں پائے گی اور کہے گی ملاؤں کے پاس جی گھبراتا ہے, ان کے پاس مزہ نہیں آتا, لیکن کسی درد بھرے دل والے اللہ والے مولوی کی صحبت میں بیٹھ کر دیکھو کیا مزہ ملتا ہے. اس پر میرا ایک شعر ہے اور شعر سے اپنا تعلق اس لیے ظاہر کر دیتا ہوں کہ جن کو مجھ سے محبت ہے ان کو میرے شعر میں زیادہ مزہ آئے گا. دل چاہتا ہے ایسی جگہ میں رہوں جہاں جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لیے ہوئے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. مجلس تو ہو چکی, بہت دور گئے تھے ہم, اللہ تعالیٰ نے پہنچایا وہاں پر حاجی کیمپ کے پاس, پھر اندر گلیوں میں لوگوں کی تڑپ ایسی کہ اپنے اوپر شرم آ رہی تھی, ایسی تڑپ دین کی, اور ان کے دل میں جو داڑھی والوں کی محبت وہ بھی دیکھا, اور زبانی بتا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ عمل والا بنا دے. حضرت والا کے لیبل پر جو ہے, میں تو بہر الفاظ میرے پاس نہیں ہیں, حضرت والا کے لیبل پر اللہ تعالیٰ اتنی عزت عطا فرما رہے ہیں, نقل پر تو اصل پر کیا ہوگا یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی. اور بیان سے پہلے بھی جو میں نے لوگوں کا دیکھا, دور پہلے گاڑی کھڑی کی گئی, وہاں سے سوزوکی میں بٹھایا گیا, چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں, کتنے لوگ بھاگ دوڑ, اور وہاں جہاں گاڑی اتری گاڑی کھڑی ہوئی وہاں پر لوگوں کا, پھر آخر تک بھاگتے رہے اندر گلیوں سے ہوتے ہوئے پہنچے, اللہ نے پہنچایا. تو بیان بھی نہیں ہو سک رہا تھا, پھر اللہ ہی بیان کراتے ہیں, ورنہ بیان تو پھر ظاہری بات ہے کیسے ہو سکتا ہے پھر بیان. بس رونا آ رہا ہے انسان بار 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 میں دل میں یہ آ رہا تھا کہ اللہ آپ کی ستاری ہے, اور یہ لوگ اتنا جو عزت کر رہے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب جوتے مارے ڈنڈے مارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں, لیکن محض آپ کی ستاری ہے, آپ کی پردہ پوشی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ لوگوں کے دل میں اس طرح ڈالا ہوا ہے عزت کے لیبل سے. بڑے بڑے علماء بنوری ٹاؤن کے, دار الافتاء کے بڑے, اور ان سے دوستی ان سے تعلق ہے, لیکن یہ کہ ایسے گلیوں میں اتنا دور آنا اور پھر اتنی محبت سب لوگوں نے, اس کے بعد کتنی دیر تک جو ہے وہ لوگ بیٹھے رہے ماشاءاللہ. واپسی پر تو جب سوزوکی میں واپسی میں بیٹھا تو اس وقت جو باہر کا منظر تھا اور پھر جو سوزوکی کے ساتھ لوگ اور آگے کس طرح موٹر سائیکل کو ہٹانا لوگوں کو, اور جی مجھے مولانا نے کہا معاف کرنا اتنی گلیوں سے اور اس طرح تکلیف سے تم پہنچے. میں نے کہا میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے یہاں پہنچا ہے, ایک بھی اللہ والا بن جائے تو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہوگا. لیکن میں مولانا سے عرض کیا کہ ایک راز کی بات بتاؤں آپ کو, کہ میرے زیادہ تر بیانات کچی بستیوں اور گاؤں میں ہی ہوتے ہیں, اور دوسری راز کے بتاؤں مجھے بات کہ مجھے وہاں مزہ بھی بہت آتا ہے کہ ان میں اطاعت اور محبت, جلدی بات ماننا, اور زیادہ جو پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ بیان کے بیچ میں یا بیان کے بعد منہ ٹیڑھا کر کے سوال پوچھنا ادب نہیں، اخلاق نہیں، ان بستیوں میں جو کہا جائے لبیک. آپ دیکھتے ہیں کہ شرک اور بدعت بھی آپ دیکھتے ہیں کہاں زیادہ پھیلی ہوئی ہے. آپ مجھے گورنمنٹ کے جتنے بڑے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اس میں کسی اہل رسومات کو دیکھ کر بتاؤ ذرا، میں مان جاؤں. ویسا اولیا بھی بنا ہوا اس کا نہیں ملے گا آپ کو، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا آپ کو اس میں. تو میں نے کہا الحمدللہ، آپ اس کی فکر نہ کریں، کب دوبارہ بلائیں میں دوبارہ آئیں گے. پھر وہاں سٹی کورٹ کے پاس ایک مسجد ہے، ان کے متولی آئے ہوئے تھے اتنا دور سے، طبیعت بھی ناساز تھی، وہاں دو تین بیان ہو چکے ہیں. کہا اپریل مئی میں آؤ گے تم؟ کیوں نہیں آئیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے تو آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو عجیب یعنی کہ معاملات، لوگوں کو دین کے لیے بھی غم ہو رہا تھا کہ دین کے حالات دیکھ کر کے لوگوں کو تڑپ کتنی ہے، لوگ کتنا چاہتے ہیں دین کے لیے، کتنا پریشان ہیں لوگ، اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے، گناہ ہی نہیں چھوڑتے، اللہ سے تڑپ کے ہی نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما اور دنیا کے لیے غیب سے اسباب فرما. مجلس اختتام کو پہنچ گئی، بیان ہو چکا، وہاں بھی بیان ہوا، یہاں بھی شاید سنا گیا میرے خیال میں، ہے نا؟ ماشاء اللہ، پتا نہیں کتنے ملکوں میں بیان سنا گیا، کتنی جگہوں پر بیان سنا گیا الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اخلاص اللہ عطا فرمائے، ریا سے بچائے اللہ تعالیٰ، عزت کے دامن کی لاج رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، جان دے دیں لیکن اللہ کو ناراض نہ کریں، کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے لوگ دین سے دور ہوں. ایسا کام کرنا چاہیے، اخلاق ایسے ہونے چاہیے اور ایسا تقویٰ کی فکر کہ لوگ دین کے قریب ہوں، دین سے دور نہ ہوں، ورنہ پھر ڈبل کیس چلنے کا خطرہ ہوتا ہے. دس بج کے دس منٹ ہو گئے ہیں، لوگ دور سے بھی آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو یہاں بیٹھتے ہیں، مجلس سناتے ہیں اور دل پر غم اٹھاتے ہیں، ان کا ظاہری بات ہے زیادہ ان کو مال ملے گا. 14 ممالک میں 73 جگہ بیان سنا گیا ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنے بارگاہ الہی میں. اور اس کا ابھی کورٹ، اس کا کیا کانفرنس کا پتہ نہیں چلا ابھی، وہ پتہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بھی پتہ چلے تو کوئی ایسا ضروری بھی نہیں ہے، لیکن پھر اطلاع بعد میں آ جاتی ہے الحمدللہ. اور جو کانفرنس کا انتظام کرنے والی خواتین ہیں الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، جو ہمیں تو نہیں معلوم، ہمارا تو مردوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہوتا، لیکن میسج آتے رہتے ہیں کہ ان کے اخلاق اور یہ پریشان بھی نہیں ہوتے، یہی مقصود ہے. باقی کانفرنس سنانے والی اگر کسی کو ڈانٹیں، کسی کو ناراض ہوں اور شور کریں تو برکت کیسے ہوگی؟ دین پھیلانے والے کو تو کٹ کر رہنا ہے، تو یہ بھی دین پھیلانے کا ثواب ہے. ابھی ایک صاحب آئے تھے، مولانا شمس المنان صاحب، جن کے بارے میں بتاتا رہتا ہوں، دوپہر میں آئے تھے الحمدللہ، زہر سے غالباً پہلے آئے تھے. جی ہاں، زہر سے پہلے آئے تھے. تو وہ دبئی میں ہوتے ہیں، جنہوں نے بتایا تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے بخاری شریف کے ختم کے موقع پر، ان کے وہ تھے بخاری شریف کے ختم میں تھے، انہوں نے ختم کیا بخاری شریف، عورتوں کو کبھی مت پڑھانا، پردے سے بھی نہیں پڑھانا. اس پر وہ ان کی بات میں آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں. تو وہ آئے تو انہوں نے پھر کہا میں خاص اس بات کے لیے آیا ہوں، ویسے ملنے آتا، یہ خاص اس بات پر دعائیں دینے آیا ہوں کہ یہ جو شارٹ کلپ جو تمہارے دوست بھیجتے ہیں اس سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. کہا اس میں فہرست بنی ہوئی ہے، جو فہرست ہوتی ہے وہ نکال کر میں بھجوا دیتا ہوں، پھر وہاں سے جوابات آتے ہیں. دین کا کام لگے رہے آدمی، دین کا کام لگے رہے، خصوصاً حضرت کے درد دل کو، کتابوں کو، سیڈیوں کو، کیسٹوں کو، سب کو پھیلانے کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. اور دانتوں کے لیے کل بھی ڈاکٹر آئے تھے، 11:30 بج گئے تھے، ابھی بھی بس پہنچنے والے ہیں، اور ویسے بھی 10:15 اور 10 پر بس ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل بھی دیر سے پہنچا تھا گھر پر، بابا آرام فرمانے والے تھے، لیکن الحمدللہ. شیخ بھائی، اب مجلس آج کی اختتام کو پہنچی، یہ پردہ کھینچ لیں بھائی، یہاں سے جو ہے وہ ڈاکٹر آ جائیں تو یہ کھول دیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو نئے دوستوں کتابیں نہ ہو تو آ کر اندر ہمارے دوست کھڑے ہیں، ان سے آ کر کتابیں لے لیں، یا اور بھی کوئی اس میں سے ایک آدھ واس پسند ہو تو دوست کھڑے ہوں گے، ان سے اجازت لے کر لے لیں آپ کو جو واس پسند ہو، ایک یا دو واس.